ذهبها والبنات في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں، بدن کے لیے بھی رزق عطا فرماتے ہیں اور روحوں کے لیے بھی رزق عطا فرماتے ہیں. حضرت جو قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حکیم الامت متجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعاؤں کی کتاب لکھی ہے جو کہ مناجات مقبول جس کا نام ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت نے ابتدا میں خطبہ ہے، ابتدائیہ ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک اور حدیث پاک کی تمام دعاؤں کو اس طرح حضرت نے ترتیب کیا ہے، ہفتے کو شروع کریں تو جمعے کو اس کا اختتام، روزانہ تھوڑی تھوڑی دعائیں، تو ان اس کتاب کو حاصل کریں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تو یہ ہمارے روحانی رزق کے لیے. اور اسی پر بعض لوگ یہ جو اشکال کرتے ہیں کہ صاحب جاہل صوفیہ ان کا یہ اشکال ہے کہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، تو میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو ان کی روٹی بند کر دو، تو تین دن کے بعد مارنے کی لات اٹھے گی بھی نہیں. دادا یہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اس دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وہ فی الآخرت حسنا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. تو بات یہ ہے کہ اگر دنیا کا مقدم کرنا تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کو مقدم فرما رہے اور آخرت کو مؤخر بیان فرمایا، جو خود اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. اب رہی سوال کہ دنیا ہے کیا چیز، تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحدک عن طلب الآخرہ، دنیا نام ہے کہ جو چیز تجھے آخرت سے غافل کر دے، آخرت کی طلب میں جو رکاوٹ بن جائے وہ دنیا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا حلال کا معنی، اتنا حلال کا معنی جو کہ دین کے سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے، تو فرماتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں حرام ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا اتنا حلال کا معنی جو دین کے سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. فرمایا میں اس کو حرام کہتا ہوں. اس حلال کا معنی میں تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جناب نماز جماعت سے بھی نہیں پڑھتا مسجد میں، تو یہ حلال کا رہا پھر اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اور پھر ہر وقت اسی میں لگے ہوئے، نہ مال انسان کماتا ہے اپنی راحت کے لیے، اپنے اولاد اپنے گھر والوں کے لیے، پتہ چلا اولاد کی تربیت کے لیے وقت بھی نہیں ہے کیونکہ کمانے میں بہت مصروف ہے. ہم لوگ ہر مسئلے کا حل پیسہ سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل مال نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے. لہذا جو لوگ زیادہ کماتے ہیں تو ان کی بیویاں یہی شکایت کرتی ہیں، کہتی کہ نہیں تھوڑا ہمیں وقت دے دو، بس ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے لیکن ہمیں وقت دے دو. اور اولاد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ چونکہ کمانے کے اندر ہر وقت مصروف ہے تو اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، بس مال دے دیا اب ٹی وی دیکھے ادھر گھومے ادھر گھومے کوئی ان کو فکر نہیں، بس مال، بس نتیجہ ان کو اچھا چاہیے ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیم کا درخت لگائیں گے تو اس میں سے آم کیسے نکلیں گے؟ تو اولاد کی تربیت کے لیے ہم نے بنیادیں، پھر اس کو جو پانی دینا، اس کو جو کھاد دینے کی ضرورت ہے وہ تو کام ہم نے کیا نہیں، اور پھر لگایا نیم کا درخت، اب کیسے امید کریں گے؟ یا بہت کام کیا تو آم کا درخت تو لگایا، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ آم کے درخت کے ساتھ اگر نیم کے درخت کی جڑیں مل رہی ہوں یا شاخ آپس میں مل جائے تو پھر آم کڑوا آتا ہے، اس میں جو آم اور پھل آتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. دادا ہم نے اپنی اولاد کو حافظ عالم تو بنایا لیکن ان کو دین سکھانے کا اور تقویٰ کا اہتمام نہیں سکھایا، اب وہ خالہ زاد بہنوں کے ساتھ گپے لگائے یا کمپیوٹر پر بیٹھ کر فلمیں دیکھے، شادیوں میں جو چاہے کرتا پھرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ حافظ تو بنتا ہے لیکن نیند کی گناہوں کی کڑواہٹ کے ساتھ، لہذا اس کے پھل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کا پھل دیکھنے میں خوبصورت لگے گا, دیکھنے میں تو خوبصورت لگے گا لیکن کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا, اور پھر یہ خود, پھر وہ خود آدمی, وہ جو آدمی مال کما رہا ہے, اب اگر اس نے دین بھی سیکھا, مرنا تو ایک دن ہے, اب یہ مال کمانا تو کام نہیں آئے گا نا. اس لیے ہمارے میرے شیخ فرمایا کرتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فتویٰ دیا, فرماتے کہ اتنا کمانا کہ جس سے اپنی آخرت سے غافل ہو جائے اور اپنی اولاد گھر والوں کی آخرت سے غافل ہو جائے. فرماتے کہ میں اس کو حرام کہتا ہوں, کیونکہ کمانا جو ہے یہ تو ایک بھیک کے پیالے کی طرح ہے. کمائی کا جو ذریعہ ہے یہ بھیک کے پیالے کی طرح ہے, بھیک ڈالنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا ہم اپنا کام یہ کریں کہ بھیک کا پیالہ قائم کریں, لیکن رزاق کو خوش کرنے کا زیادہ اہتمام کریں. اس پر میرے مرشد کی بات یاد آئی, سبحان اللہ, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب ہجرت کا حکم ہوا تو کوئی صحابی مکہ شریف میں نہیں ٹھہرے, تمام صحابہ نے ہجرت, یہاں تک کہ حضرت نے عجیب مضمون فرمایا کہ دیکھو کسی صحابی نے عرض نہیں کیا کہ کعبہ شریف کا ثواب تو 100,000 کا ہے اور مدینہ شریف کا ثواب وفی روایت 50,000 کا ہے, تو 100,000 کا ثواب چھڑوا کر آپ 50,000 کا ثواب دلوا رہے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس بات سے پتا چلا کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے اور کیلکولیٹر کا مذہب نہیں ہے, بلیوں کا مذہب نہیں ہے کہ اس سے یہ ثواب اس سے وہ ثواب, نہیں, بلکہ اسلام نام ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر جینے اور مرنے کا, کہ جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرو اور جس بات سے اللہ تعالی ناخوش ہو اس کام کو مت کرو. اس سے پتا چلا, کیونکہ اگر یہی ہوتا تو 100,000 کا ثواب چھڑوا دیا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کعبہ گھر تو ہے لیکن ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے گھر والا, دونوں میں فرق ہے, ایک ہے گھر, ایک ہے گھر والا. تو گھر سے گھر تو مل جائے گا لیکن گھر سے گھر والا نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ گھر والا اس وقت کہاں ہے؟ کعبہ شریف میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جو گھر والے کا حکم ہے وہاں جاؤ. اس کی ایک مثال اور سمجھیے کہ صاحب گھر اور گھر والے کا فرق. حاجی حج کو گیا, عرفے کا دن ہے, 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اب تمام حاجی چلے عرفات کے میدان میں اور حشر کا میدان بھی وہیں قائم ہوگا. تو اب ایک حاجی نے سوچا, یار جب سے میں آیا ہوں مجھے تو آج موقع نہیں ملا, ایک تو اتنی دھکم پیل طواف کا ڈھنگ سے موقع نہیں ملا, ملتزم پر چپکنے کا موقع نہیں ملا, حجر اسود کا میں نے بوسہ نہیں لیا, خطیب میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکا میں, یار یہ بڑا اچھا موقع ہے, سارے حاجی گئے ہیں عرفہ کے میدان میں, ابھی کعبہ شریف خالی ہوگا, بس آج موقع اچھا ہے, آج میں سارا دن کعبہ شریف میں گزارتا ہوں. اب یہ حاجی آ گیا عرفہ کے میدان میں, تو میرے مرشد فرماتے کہ اب یہ 100,000 گھر سے چپکے, اسے اللہ نہیں ملے گی, حاجی نہیں ہوگا اس کا, عرفے کا دن اس نے یہاں گزار دیا جبکہ اس کی حاضری وہاں ضروری تھی, چاہے بے ہوش بھی ہوتا, اگر کوئی بے ہوش بھی ہے لیکن صرف گزر بھی جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. اب یہ عرفے کے میدان کی جائے یہاں چپکا ہوا ہے, کیوں؟ اس کو حضرت نے فرمایا, فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ شاہی محل سے نکل کر جنگل کے اندر خیمہ لگا دے تو اب بادشاہ کے جو شاہی فیصلے شاہی محل سے نہیں بلکہ خیمے سے جاری ہوں گے, کیونکہ بادشاہ وہاں موجود ہے. تو فرمایا کہ آج عرفے کا دن ہے, اب کوئی حاجی 100,000 کعبہ شریف سے چپکے, حتیم ملتزم اور مقام ابراہیم اور حجر اسود سب کچھ چپکے لیکن اللہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شاہی جو خیمہ ہے وہ عرفے کے میدان میں لگا ہوا ہے, آج بادشاہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کے پیسے عرفات کے میدان سے جاری ہو رہے ہیں. فرمایا اس سے یہ سمجھ لو کہ ایک بات تو یہ کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشی پر جینے اور مرنے کا. ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہی ملے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تو ہے لیکن ہو سکتا ہے گھر والا بھی کہیں اور ہو. کہ باپ ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے. ماں نے کہا بیٹا اچھا تو جلدی سے نماز پڑھ کے آ جا. اس نے کہا چلو یار میں موقع اچھا ہے ذرا میں اشراق تک کے اشراق کی فضیلت حاصل کر کے آؤں, حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو آپ بتائیے اس کو اب ملے گا اللہ, جبکہ اس وقت اس کو اللہ ماں اور باپ کی خدمت سے ملتا. لذا حدیث شریف میں بھی آیا نا عند المنکسرت قلوبهم, کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, اس میں یہ مریض بھی شامل ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اور پھر ماں باپ ہو, ایک تو مریض اور پھر ماں باپ جن کو خدمت کی ضرورت بھی ہے. لیکن میرے مرشد نے یہ فرمایا ماں باپ کی خدمت اس لیے نہ کرنا کہ ان کو ضرورت ہے, بلکہ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرنا کہ ہم کو ضرورت ہے. یہ ادب بھی سکھایا, ان کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ضرورت مند ہے, بلکہ فرمایا یہ ادب سکھایا کہ یہ ضرورت سمجھ کرنا کہ ہمیں ضرورت ہے. ذرا شیخ کی خدمت یہ سمجھ کر نہ کرنا کہ وہ ضرورت مند ہے, بلکہ اس بات کو کرنا کہ ہم ضرورت مند ہیں, ہم محتاج ہیں. اس لیے اب اللہ کہاں سے ملیں گے؟ اب اللہ کو نفل رگڑتا رہے کہ جی بہت سجدے لمبی نمازیں پڑھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی نہیں ملے گی. جبکہ نماز ذریعہ قرب الہیہ ہے, ذریعہ قرب الہیہ ہے, لیکن اس کو نماز سے قرب نہیں بلکہ اب اس کو نماز سے دوری ہوگی. کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی جہاں پر تھی وہاں جانا چاہیے. سبحان. اس لیے حضرت نے ایک بات اور بھی فرمائی, فرمایا کہ دیکھو حضرت مولانا شاہ عبد الوہی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے ایک صوفی صاحب مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اور ایک آدمی نماز پڑھی, اب اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے امرود بیچ رہا ہے. یہ حضرت نے آواز فرمایا ایسے ہی, وہ امرود بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے لے امرود. کیوں؟ اب اس حلال کے لیے. تو فرمایا اب اس کو اس کے ہر لے امرود پر اس صوفی کے سبحان اللہ سے زیادہ اجر ملے گا. یہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی. پھر سمجھایا بھی اس کو, مولوی کو تھوڑی دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ حدیث شریف ہے نا, اب وہ مطلب سمجھ میں آئے گا کہ طلب و رزق الحلال, رزق حلال کو حاصل کرنا طلب کرنا یہ فرائض کے بعد فرض ہے. لہذا یہ آدمی فرض کی تکمیل کر رہا ہے, یہ آدمی فرض کی تکمیل کر رہا ہے. لہذا اس کی ایک مثال اور بھی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب دو بچے ہیں باپ کے, ایک بچہ باپ کے قریب ہے اور باپ سے لپٹا اور چپٹا ہوا ہے, اور ایک بچہ جو ہے اور وہ بچہ چھوٹا ہے, باپ کے سینے پر بھی چڑھ رہا ہے اور باپ اسے کھیل بھی رہا ہے, اس کو کھلا بھی رہا ہے باپ. ایک بچہ باپ کے کام کو کرنے کے لیے اس سے دور ہے کہ باپ نے کہا چلو دکان پر جا کر بیٹھا, وہ دکان پہ بیٹھا ہے. اب وہ بچہ ہے تو دور اور یہ بچہ قریب ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بچہ زیادہ قریب ہوگا. کیوں؟ جو باپ کے کام میں لگا ہوا ہے. اور حضرت نے اس کو یوں بھی سمجھا, ایک بات بچہ ہے, ایک اور بات سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو ایک بچہ ہے, وہ باپ سے دور ہے, باپ نے کہا یہ کام کرو, اب وہ آیا وہ کام کو چلا گیا. اور دوسرا بچہ وہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جاؤں, میرا دل جب باپ نے کہا پانی لے کر آؤ, اس نے کہا ابا جدائی سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, آپ کی جدائی سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کے سامنے رہوں, آپ کو دیکھتا رہوں. دادا آپ کی جدائی سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس لیے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب وہ بچہ, یہ باپ پانی مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں خدمت کروں گا, تو جو خدمت میں لگا ہوا ہے بتائیے وہی قریب ہوگا کہ باپ کے نہیں؟ اور وہ بچہ جو لاکھ کہتا پھرے کہ ابا میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا, یہ باوجود قربت کے دور ہے اور وہ باوجود دوری کے قریب ہے, اس کو حضوری حاصل. آئیے آگے آئیے آگے آئیے تو میاں, اب پیچھے سو جانا, سونا مت, خبردار جگہ بناؤ یار. تو باوجود وہ بچہ, اور آرام سے آگے ہو کے بیٹھے ہیں, سونا مت, کیونکہ یہاں جو سوتا ہے ہم اس کو نسوار کھلا دیتے ہیں, کیونکہ ابھی فضائل پتہ چلیں گے آپ کو کہ کیوں نسوار کھلاتے ہیں. اور آگے آ جائے. لہذا اس لیے دوری نہیں, دوری یا قربت نہیں، اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا تو کعبہ شریف کو تو اللہ تعالیٰ نے چھڑوایا، گھر کو تو چھڑوایا، لیکن گھر والا تو مل گیا. گھر چھڑوایا، گھر والا مل گیا. اس لیے دوری اور حضوری یہ اعتبار نہیں ہے، اصل جو اس کی معنویت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہجرت کے حکم سے یہ پتا چلا کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کا مذہب ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرو، بظاہر کو کہ ایسا لگتا ہے کہ دور ہے. اس لیے حضرت کا عجیب واقعہ ہے کہ عمرے پر تشریف لے گئے تھے، عمرے کی حاضری تھی، حضرت نے یہ بھی منع فرمایا، اپنے بزرگوں کے لیے یہ بھی مت بولو کہ عمرے پر تشریف لے گئے تھے، فرمایا بولو حاضری دی تھی، یہ دربار ہے، وہ بزرگ سے تو بڑھ کر نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ دربار ہے وہ. ایک صاحب نے دسترخوان پر پیر رکھا، حضرت نے ان کو روک کر فرمایا آپ بتائیے آپ پیر کو دسترخوان پر بٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، دسترخوان کا ادب ہے، ہم پیر کو تو نہیں بٹھائیں گے. فرمایا جب تم پیر کو دسترخوان پر نہیں بٹھاؤ گے تو دسترخوان پر پیر کیوں رکھتے ہو؟ جہاں پیر کو بٹھا نہیں دے وہاں پر تم پیر رکھتے ہو؟ اس طریقے سے سمجھایا. تو اب جو ہجرت کے حکم سے یہ اسلام کا پتہ چلا، یہ کمپیوٹرائز مذہب نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کا مذہب ہے. اب گھر سے گھر والا نہیں ملے گا، بلکہ گھر والا جہاں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب گھر والا وہاں ملے گا. اس سے حضرت والا نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ دیکھو کعبہ شریف کے اندر 360 مشہور روایت 360 بت تھے، لیکن کعبہ شریف کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس اپنے اندر سے بتوں کو نکال سکے. حالانکہ گھر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، خدا للناس اس کو فرمایا، لیکن میرے مرشد فرماتے وہ لیکن اس کعبہ شریف سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کعبہ شریف کا تزکیہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ بتوں کو خالی کیا، فرمایا اسی طرح سے کعبے سے چپکنا تو مبارک ہے، حج فرض ہو جائے حج تو کرنا ضروری ہے. عمرے کی سنت موقع ایک زندگی میں ایک مرتبہ ہے، یہ سنت موقع ہے، لیکن شرط مال ہے، استطاعت ہے، جو شرائط کے ساتھ وہ سنت موقع تو ادا ہو جائے گا، لیکن کعبہ شریف سے اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے جن لوگوں کو حج و عمرے کا بہت ذوق ہے، وہ ذوق اچھا ذوق ہے، لیکن میرے دوستوں اس ذوق سے اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ کعبہ شریف میں جانے کے لیے تو خوب وقت لگاتے ہیں اور خوب، لیکن اگر وہ ایک مرتبہ جتنے نفلی حج میں وقت ہے یا عمرے میں جبکہ عمرہ کر بھی چکے ہیں اتنا وقت کسی اللہ والے کی صحبت میں لگا لے تو اپنی اصلاح ہو جائے اور نفس کا تزکیہ ہو جائے، اخلاق کی اصلاح ہو جائے، پھر میرے مرشد فرماتے ہیں اب کعبہ شریف جاؤ گے تو کعبہ شریف کا نور کچھ اور نظر آئے گا، اب اس کا نور کچھ اور معلوم ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ہر وہ چیز، حکیم الامت خانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مال جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، وہ کتنا کمانا جو دین سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے اور دین کے سیکھنے میں وہ، تو ایسا فرمایا کہ اس کو بھی میں حرام کہتا ہوں. یہ حکیم الامت خانی رحمتہ اللہ نے فرمایا. تو میں اپنے مرشد کی بات سنا تھا کہ حضرت عمرے کے لیے حاضری ہوئی، تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت کی گھر والی بیمار، 99 کی بات ہے، سن 1999، ابھی حضرت کا سفر وہاں، حضرت کا سفر شروع ہوا، یہاں سے بیماری شروع ہوئی. حضرت وہاں پر، اچھا اس زمانے میں موبائل کا سسٹم کم تھا، 99 کے زمانے میں، تو اب حضرت والا جب جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ شریف، تو پھر یہاں فون کیا نہیں ابھی فوراً، تو عمرے پر کچھ وقت کے بعد عمرے کی حاضری ہوئی. اب یہاں سے فون جانے شروع ہوا تو پتہ چلا کہ حضرت والا تو عمرہ ادا فرما رہے ہیں. اب جب واپس آئے تو پھر فون کیا، تو مولانا مظہر صاحب جو ہمارے شیخ کے ساتھ جاتے ہیں، حضرت سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابا اما کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن اب سنبھل گئی ہے، ناساز ہوئی تھی لیکن اب سنبھل گئی ہے. اور مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت ابا بھی کہنی آنے کی ضرورت نہیں, حضرت فرما اچھا میں آتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں آنے کی ضرورت نہیں, اما بھی منع فرما رہی ہے. تو حضرت والا نے فون بند کر دیا, ساتھی سے فرمایا جاؤ پتہ کرو ٹکٹ کے لیے بکنگ کروا, یہاں ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ جاؤ ٹیکسی کی معلوم کرو, پہلے سیٹ پتہ چلے تو پتہ چلا اتنا وقت تھا کہ مدینہ شریف جانا آنا اور پھر جدہ واپسی ہو جائے اور سیٹ جہاز سے جا سکتا. حضرت نے ٹیکسی کرائی, یہاں سے سفر شروع ہوا, اور اندازہ ہے ایک بات معلوم ہے کہ سفر سے پہلے انسان کو نیند نہیں آتی, بے آرام پہلے ہی ہوتا ہے, پھر سفر جہاز, پھر ایئرپورٹ پہنچے, پھر سفر ہے, ایئرپورٹ پہلے کئی گھنٹے پہلے جانا, پھر سفر ہے, پھر اس کے بعد وہاں ایئرپورٹ کے وہاں پہنچے تو وہاں اس کے اوقات, پھر مکہ شریف کی حاضری, پھر عمر آرام سے, پھر کچھ وقت, پھر عمرے کی حاضری, پھر اس کے بعد حضرت آئے. اب یہ پورا سفر مستقل چل رہا ہے. پھر اس کے بعد حضرت فرمایا کہ دیکھو بات تو یہی ہے کہ وہ منع بھی کر رہی ہے میری گھر والی, لیکن میرے ساتھ انہوں نے نبھایا ہے. شادی کی پہلی رات میں نے مرشد فرماتے کہ پہلے ہی دن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کھلائیں گے وہ میں کھا لوں گی, جو پہنائیں گے وہ میں پہن لوں گی, جیسے آپ رکھیں گے میں ویسے رہوں گی. میرے مرشد یہ بار بار یہ بات سنانے فرمایا, روتے ہوئے فرمایا, ایک دفعہ فرمایا کہ اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا. فرمایا کہ ضابطے کی تو بات یہ کہ فرمایا کہ عمرہ تو میں کر چکا, عمرہ میرا ادا ہو گیا, اور زیادہ تھا یہ نفلی بھی تھا, میں نے بہرحال ادا کر لیا. اب وقت اتنا ہے, ٹیکسی لی, حضرت مدینہ شریف کو روانگی, وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا, اسی ٹیکسی سے واپس سیدھا جدہ, اور جدہ پہنچ کر جہاز پر بیٹھا اور کراچی, یعنی تقریباً ڈیڑھ دن کا وقت لگا اس کام میں پورے, اور حضرت فوراً واپس آ گئے. فرمایا کہ وہ تو ضابطے کی بات تھی اور یہ رابطے کی بات ہے. تو اس لیے ایک بات اور فرمائی کہ فرمایا کوئی دینی سفر ہو, لیکن اگر اپنی ماں بیمار ہو یا بیوی بیمار ہو تو کچھ دن کے لیے ٹھہر جاؤ, جوش میں بھاگو مت. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے, جوش میں بھاگ جانا کہ جی اللہ کے راستے میں جائیں گے, دین کا سفر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے میرے دوست. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر کا موقع, عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک نہیں تھے, لیکن بدری صحابہ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے, یہاں تک کہ آپ کو مال غنیمت میں حصہ بھی ملا, حالانکہ آپ عملی طور پر شریک نہیں تھے. کیوں؟ گھر والی بیمار تھی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ بیمار داری کے, پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا, لیکن اس سے فرمایا کہ ایک مسئلہ یہ پتا چلا, دیکھو کہ ایک تو شریک نہیں, ایک تو روکا بدر کا اتنا عظیم مارکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو آپ کا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. آج یہ چھوٹی سی جماعت کتنا عظیم مارکا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ رک جاؤ, عثمان سلطان کو روک دیا. تو میرے مرشد فرماتے کہ اس سے پتا چلا کہ دین کا کام جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کہاں پر ہے. اس لیے باپ بیمار ہو, ماں بیمار ہو, یا بیوی بھی بیمار ہو, بیوی کی بیماری کی خاطر بھی دینی سفر کو روکنا یہ جائز ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ذرا بیوی کی وجہ سے کوئی کام کرے نا فوراً زن مرید کا ٹھپا لگ جاتا ہے اس پر. تو زن مرید تو ویسے ہی وہ ہے کیونکہ اس پیر کو اس وقت دیکھنا چاہیے جب وہ اس مقام کا مرید بنا ہوا ہوتا ہے. میرے مرشد تو یوں فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو قلندر صاحب کو تو اس وقت دیکھنا چاہیے جب وہ بندر بنے ہوئے ہوتے ہیں, بندر کی طرح اچھل کود مچا رہے ہوتے ہیں, اس وقت دیکھنا چاہیے نا. تو زن مرید تو ہوا نا, وہ مرید تو بنا ہوا ہے وہ, کیونکہ اس نے اس کو مراد بنایا ہوا, تو جس مراد کے وہ مرید ہے تو زن مرید ہی ہوا نا. اب یہ ہے کہ ہم چلو یہاں مجاز مرسل استعمال کر لیں گے کہ بجائے اس کا مرید کہنے کے زن پورا زن کو مرید بنا لیا, کہ جز کو مرید نہیں کہہ رہے, حالانکہ جز کا مرید بنا ہوا ہے, لیکن چلو کل کا مرید بنا دیا. تو اس میں کون سی ہمارے اس کو ایک بہت بڑا تانا سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی خاطر اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے فوراً زن مرید, حالانکہ بنا تو وہ خود بھی ہوتا اس میں. تو لیکن اس سے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ اسلام اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کا مسئلہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ تھوڑی سی اس کی خوشی کی خاطر یہ کام کر لو، بعد میں سفر کو مؤخر کر لو، منع تو نہیں ہے، بعد میں چلے جاؤ، لیکن فرمایا کہ اس سے تمہاری اخلاقی بلندی قائم ہو جائے گی کہ دیکھو یہ میری خاطر رک گیا تو دس کو کہتی پھرے گی، دیکھو یہ ہے ایسا مذہب ہے، ایسا جو ہے یہ ان کے طریقہ ہے، ان کے سکھانے والے اتنے پیارے ہیں کہ دیکھو ہماری خوشی کا بھی خیال کر. اور اگر ایسا نہیں کیا کہا بس بہن اللہ بچائے، بس ان کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے، کسی کو پوچھیں گے نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے حضرت والا اس پر بہت تاکید فرماتے تھے. میں ایک مرتبہ چلے پر تھا حضرت کی خدمت میں، گھر بچے کچھ بیمار تھے، گھر والے بھی بیمار. اب انسان ہے وہ ہوتا ہے، رات کو ایک ڈیڑھ بجے فون آیا گھر والی کا، اس نے کہا بس ابھی آ جاؤ فوراً. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں. اب جب یہ جملہ بولا اس نے کہا اچھا چلو رک جاؤ. اس نے کہا آگے سے ہوگا، کیونکہ یہی تو وقت ہوتا ہے نا، اصل میں میاں بیوی کی لڑائی کیوں شروع ہوتی ہے، ایک نے بولا دوسرے بھی بولا تو پھر نتیجہ ہے بات بڑھتی ہے. اگر ایک بولے دوسرا خاموش ہو جائے، وہ دوسرے وقت میں سمجھا دے کہ بھائی دیکھو آپ نے یہ بولا تھا یہ ہے، تو اس سے بات بن جاتی ہے، ورنہ ٹک ٹک ہو تو پھر تو وہ کھٹ پٹ ہی ہوتی ہے. پھر ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے دو میاں بیوی ہر وقت ہنستے رہتے تھے، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا کیا راز ہے، اس کے کیا تم لوگ لڑتے نہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہو تم، میاں بیوی میں اتنی محبت. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ مجھے برتن اٹھا کر مارتی، اگر مجھے لگ جائے تو وہ ہنستی ہے اور نہیں لگے تو میں ہنستا ہوں. اس طرح ہماری مل جل کے چل رہی ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ، اب میں نے کہا جب یہ بات بولی فوراً غصہ جو تیزی سے ٹھنڈک ہو گئی، کہا اچھا چلو میں صبح بتاؤں گا. اب صبح ہوئی پوچھا ہی نہیں، میرے گھر والوں نے بعد میں پوچھا سر سر بتاؤ تمہاری کیا نیت تھی. میں نے کہا ظاہر بات ہے تم بھی سمجھتی ہو، تم پھر کیوں بولا ایسے. میں نے کہا اچھا میں نے ایسے بولا تو تمہاری تعلیم کل تو ہوئی نا، کہ دل کو چلو کچھ تو ڈھارس بندی. میں نے کہا کیا تھا، ایک زبانی تو میں نے استعمال کی نا، لیکن اس زبان کے استعمال کرنے سے آپ کو حوصلہ ملا کہ نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حوصلہ تو مل گیا تھا. میں نے کہا بس جب اصل مقصد تو حوصلہ ہی دینا تھا، اگر چاہے کہ میرے نیت نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن کم سے کم تمہارا تو دل خوش ہو گیا نا. اس لیے وہ ایک مرتبہ ہمارے کسی رشتے دار کی شادی تھی، مجھے شادی میں شرکت نہیں کرنی تھی کیونکہ ان کے اندر کچھ منکرات کی وجہ سے، بے پردگی، مس گیدرنگ وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایسے میں میرے مرشد نے ایک بات سکھائی، فرمایا کہ اگر تم اس وقت شریعت کا نام لوگے کہ جی ہم شریعت میں حرام ہے، تو سارے بولیں گے ہاں پتہ ہے مولوی صاحب شریعت کی حرام کیوں، تاکہ تمہیں لفافہ نہ دینا پڑے. کہاں اس لیے تمہیں اب شریعت یاد آ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، فرمایا کہ تم پہلے چلے جاؤ. اور وہ اسی لفافے کا بول رہا ہے نا، تو رشتے داری کا تو حق ہے ہی، ٹھیک ہے تم ان کی مدد کر دو، ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تحفہ دینا یہ تو ہے سنت اور رشتے داری کا حق بھی ہے، لیکن ان کے حرام اور منکر کام میں شریک بھی نہیں ہونا. تو حضرت نے فرمایا تم یوں کرو پہلے چلے جاؤ اور جا کر تحفہ دے دو، اور بس اگر پوچھے تو صاف یا تو کہہ دو، ہمت اتنی تو صاف کہہ دو کہ بھائی صاحب یہ جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہماری محبت، جو آپ سے تعلق اور رشتہ ہے یہ اس کا حق ہے، اور آپ کی شادی میں جو شرکت بھی کر رہے وہ ہمارا اس اللہ سے تعلق کا حق ہے کہ ہم اس کا بھی حق ادا کریں اور آپ کا بھی حق ادا کریں. دادا لفافہ دینا یہ آپ کا حق ہے اور شرکت نہ کرنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. اب وہ لفافہ تیار کیا دوست کو، گھر والوں کو میں نے کہا یہ دے دینا بھائی جا کر. اب انہوں نے لفافہ دے کر بڑا بھاری، سہیے تھے کتنے پیسے ڈال دیے اس میں، میں نے کہا زیادہ نہیں ہے، اتنا لفافہ بھاری ہے. میں نے کھول کر دیکھ لو، کھول کر دیکھا تو اس میں دس دس کے نئے نوٹ، کافی سارے، کوئی دس کوئی پچاس کوئی سو، تو لفافہ ہو گیا بھاری. کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا یہ حرکت یہ تو سمجھے، جب وہ لفافہ اٹھائیں گے نا خوشی سے خوشی کے مارے کیا حال ہوگا، اتنا بھاری لفافہ. میں نے دیکھو پہلے کتنے، اور پھر گنتے گنتے تو خوشی اور ہی بڑھتی ہے. لگے تمہاری میں نے کہا اصل مقصد تو خوشی کرنا ہے، تو بس وہ خوش ہو جائے تو کیا ہے، اب وہ باقی دینا وہی تھا، سارے اشتہار دیتے اتنا ہی ہم بھی دے رہے ہیں، بس ہم نے ایک اس پر ایکسٹرا اور اضافی چیز لگا دی وزن بڑھا کر. تو کیا ہے، یہ تعریف ہے صرف کہ اگلا لفافہ پکڑتے ہی خوشی ہوتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ میں ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ مولوی کے سامنے اور پیر کے سامنے یہاں پر کھجلی کرنا حرام ہے. یہ حضرت نے فرمایا میرا فتویٰ ہے. کیوں؟ فرمایا وہ یہاں کھجلی کرے گا پیر کے سامنے مولوی کے سامنے، وہ مولوی کہے گا لو جی اب اس کا دل دھڑکنے لگے گا، کیا لفافہ نکلے گا. اس نے فرمایا کہ اس کو اذیت ہوگی، تم کھجلی کرو گے اور اس کو یہ ہوگی کہ لفافہ نکلے گا، اور تم جو ہے کھجلی کرو گے تو اس کو اذیت ہوگی لفافہ نہ ملنے پر، اور مومن کا دل دکھانا حرام ہے اس لیے کھجلی کرنا حرام ہے. دیکھا بولا ادریس صاحب کیسے عجیب انداز سے سمجھایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا بات تو وہ تو میں نے سوچا تفسیر چلو مکمل کرتے، خیر آ چکی ہے، جانے نہ دیں گے اب تجھے تاب سحر ہم، نکالیں گے شفائے جدائی کی کسر ہم. تو آج جو اتوار ہے نا چھٹی ہے بس، اور صبح صبح ایک فائدہ ہی ہوتا ہے، صبح صبح فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں سو جاتی ہیں نماز پڑھ کے، تو اس لیے پٹنے کے مواقع کم ہوتے ہیں. تو میرے دوستو فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے دنیا کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر وہ دنیا ہے، اور وہی دنیا جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں درجے کی بلندی کا، تو پھر یہ دنیا نہیں بلکہ عائن دین ہے. جیسے مال ہے، جیسے اولاد عالم حافظ بن جائے، جیسے بیوی ہے وہ ہماری دینی کام میں معاونت کرے، ماشاءاللہ سفر پر بھیجنا اتنی بڑی بات ہے، اور ماں باپ ہیں وہ ہماری تربیت اس طرح کرے کہ ماں باپ وہ دین کی ترقی کا اور حوصلہ افزائی کرے، یہ تو سب یہ دین ہے، پھر یہ دنیا نہیں. اور گھر بڑا ہو تو پتہ چلا گھر بڑا اپنا گھر ہے، گھر دیا کہ جی ہم اب اس میں مجلس رکھیں، اپنے بزرگوں کو بلائیں ان کی مجلس رکھیں، دین کا کام ہو جی مدرسہ بنا گھر میں بنا دیا، لیکن لڑکی عورتوں سے پڑھوائے. کیونکہ آج کل امت کو جو درد اٹھتا ہے نا، آج جس مولوی کو درد اٹھتا ہے وہ جا کے مدرسہ بنات کھول لیتا ہے، کہ امت کا درد سارا وہی ہے آج کل. جس کو جوش اٹھتا ہے وہ مدرسہ بنات کھول لیتا ہے، جس کو درد اٹھتا ہے دین کا درد اور امت کا درد. اور وجہ یہ ہے کہ پھر خلاف اصول کام ہوتے ہیں نا، کہ جی بیچ میں پردہ ڈال دیا، بس جی پردہ ہے تو سر پردہ تو کافی نہیں ہے، وہ پردہ ہٹتا بھی ہے، کیونکہ کئی اسکول کالج یہاں سے پڑھی ہوئی لڑکیاں آتی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے کراچی کے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، ایک مدرسے میں بیچ میں پردہ، وہ بزرگ اچھے بڈھے بڑی عمر کے، اب وہ لڑکیاں شرارتیں بھی کرتی ہیں، طالب علم شرارت کرتے ہیں، لڑکی نے پردہ اٹھایا اور کیا تھا، وہ تو فوراً بھاگے، کان کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ میرے باپ کی توبہ جو میں لڑکیوں کو پڑھاؤں. تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، گاڑی ہے کہ جی اپنی گاڑی دین کے کام کے لیے استعمال کریں، بزرگوں کو علماء کو اپنے ان کو کہ جی آپ کا بیان لانا لے جانے کے لیے ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو یہ کیا ہوا، یہ گاڑی عین دین بن گئی، نیت پہلے سے یہ کرے، ہاں اس میں اپنے لیے مفت ہو جائے گا، اپنی زراعت کے لیے اس کے استعمال، لیکن نیت تو درست کرے، باقی کام آسان ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے، دنیا کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا دریا بن جائے وہ دنیا، یہاں تک کہ وہ حلال بھی ہے، جیسے کاروبار اور اتنا مال کمانا کہ ہوش ہی نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے میرے دوستوں وہ عین دین. اب اس ربنا آتنا فی دنیا حسنہ کی میرے مرشد فرماتے ہیں دس تفسیر، اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے نقل کیا. نمبر ایک، العافیت والکفاف، عافیت اور کفاف، عافیت نام ہے دین سلامت رہے گناہوں سے، السلامت فی الدین من الفتنہ، دین سلامت رہے گناہوں سے، وہ سلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، اور بدن سلامت رہے بری بری خطرناک بیماریوں سے اور شدید مشقت سے، یہ رزق کمانے کے لیے شدید مشقت کرنی پڑ رہی ہے. جس کی مثال میرے مرشد یوں فرمایا کرتے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ بھی ہے گرمی بھی ہے، لیکن پھر بھی کھدائی کا کام کرتا ہے، کیسا عالم ہے، کتنی مزدوری محنت، اور اللہ تعالیٰ کا کرم. میرے مرشد فرماتے کہ عافیت یہ ہے، عافیت کاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ پر رزق عطا فرماتے، یہ عافیت کاملہ ہے، سمجھو اس کو بٹھا کے روزی کھلا دے. فرماتے جس کو اللہ تعالیٰ بٹھا کر روزی کھلائے تو اس کو بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، رزق کے لیے تو بیٹھا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے کھڑا ہو جائے. اور بعضوں کو فراغت بھی ہوتی ہے لیکن فراغت کے باوجود وہ وقت فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہی نہیں وہ وقت دین کی اللہ کی محبت سیکھنے میں لگائیں، شیخ کی صحبت اور مجلس کا اہتمام کریں، یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے. تو ایک ہو گئی نا، اور کفاف وہ روزی ہے جو قناعت کی روزی اپنی پوری ہو جائے، ایک تفسیر ہو گئی. نمبر دو، امراۃ الصالحہ، نیک بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو فرمایا کہ تین چیزیں محبوب، ان میں سے ایک یہی ہے کہ نیک بیوی. دادا نیک بیوی یہ بڑی نعمت ہے، اور اس نیک بیوی میں زبان کا کڑوا ہونا یہ شامل نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے. لہذا اگر صوم و صلات کی پابند ہو، زبان کی کڑوی بھی ہو، تو یہ اس کی خامی نہیں کہلائے گی، یہ عورت کی خامی نہیں ہے. زبان کا کڑوا پن ہونا اور زبان کی تیزی ہونا یہ عورت کی خامی نہیں کہلاتی، بلکہ میرے دوستوں ہاں نیکی اور کردار یہ اہم چیز ہے. لہذا نیک بیوی سے مراد یہاں پر نیک اور صالح ہو، یعنی عفیف ہو، پاک دامن ہو، عفیفہ ہو. باقی اگر زبان کی کچھ کڑوی ہے تو یہ اس کی برائی نہیں کہلاتی، بلکہ میرے مرشد تو فرماتے ہیں کہ مولویوں کے لیے تو یہ ضروری بھی ہے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو یہ ضرور بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ہاتھ چومنے والے، پیر دبانے والوں سے ان کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کو نیچے اتارنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اس لیے یہ تو ان کے لیے بڑی نعمت ہے کہ وہ جو عروج پر چلے جاتے ہیں تو نزول پر کرانے کے لیے وہ موجود ہے. دادا یہ بھی ایک نعمت ہے، اس سے عبدیت کا توازن قائم رہتا ہے. اگر بیوی کا مزاج کڑوا ہو، اس سے عبدیت کا توازن قائم ہوتا ہے. اور پھر ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بیویوں کے ساتھ بیوی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی سے بات یہ کہ اگر بیوی سے بالکل لڑائی نہ ہو نا، مزہ ہی نہ آئے، بالکل لڑائی نہ ہو، کٹ پٹ ہی نہ ہو، بالکل مزہ نہیں آئے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کھٹ پٹ ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ کھٹ پٹ کے بعد کھٹ کھٹ کا مزہ بھی اور ہوتا ہے، بلکہ کھٹ پٹ کے بعد کھٹ بھی جو نا اصل میں کھٹ کھاٹ کا مخفف ہے، اور کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، تو کھاٹ اور پٹ، پٹ جو ہے پٹانے سے ہو گیا، تو کھٹ پٹ یہ کھاٹ کے لیے پٹانے کا کام دیتا ہے. لہذا اس کھٹ پٹ کے بعد اسے یعنی گویا کہ تعلقات میں تجدید ہو جاتی ہے، اس سے لذت اور مزہ بڑھ جاتا ہے. ورنہ انسان اگر ایسا ہی ہو کہ کچھ نہ ہو، دادا اس لیے بعض ایسے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایک بیوی سے لڑائی نہیں ہوتی تو ہم جان بوجھ کے چھیڑتے، یہ ہوتا ہے، یہ کیڑا اکثر مردوں کو ہوتا ہے. اب جس کی بیوی بالکل ہی مادھو ہو تو وہ بات یہ کہ اس کو حسن نہیں ہے، وہ جو ملاقات اور تعلق جو ہے میاں بیوی کی محبت کا، اس سے حسن پیدا نہیں ہوتا، بالکل ہی مادھو ہو. کہ جو بیوی نے کہا عجیب بہت اچھا، ایسی بھی مادھو کیا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بیوی کے زبان کا کڑوا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے طلاق دینا یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے جبکہ وہ نیک بھی ہے، صوم و صلات کی پابند بھی ہے، یہ طلاق کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس زبان درازی کرتی ہے. اور ایک مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ بیوی شوہر کا ادب کرے، لیکن بیوی کا شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے. بات وہی دماغ خراب ہے نا کہ پیر صاحب اور مولوی صاحب کہ جی شاگرد اور مریدین آہستہ آواز میں بات کریں، تو یہ شاگرد اور مریدوں کا ادب ہے، بیوی کا ادب نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ازواج مطہرات اونچی آواز میں بات فرماتی تھی. یہ حکیم الامت نے یہ بات فرمائی ہے، یہ میں حکیم الامت کی بات کو نقل کر رہا ہوں. لہٰذا وہ روایت مشہور ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا چل رہا تھا، کچھ تنازع، بات اونچی آواز میں، حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے آواز آہستہ کر لی. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں؟ عمر کو دیکھ کر ڈر گئے تو انہوں نے کیا بات عرض کی؟ کہا کہ بات یہ کہ ہمارا واسطہ ایک کریم سے اور رحیم سے، اے عمر تم تو سخت دل ہو، ظالم ہو تم تو. اللہ اکبر، کیا عجیب بات. اس لیے بیویوں کا اونچی آواز میں بات کرنا یہ شوہر کی بے ادبی نہیں ہے، یہ حکیم الامت نے بات فرمائی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، حضرت کے مواعظ میں یہ بات ہے جو حضرت نے فرمائی. ہاں یہ کہ ہر وقت نہیں کہ ہر وقت ہی ہے, کبھی وہ اونچی آواز میں بات بولے. تو حضرت نے اس کو یہ بھی فرمایا, فرمایا کہ بیویاں کبھی کبھی نخرے بھی دکھاتی ہیں, ناز بھی, اور یہ ان کا حق ہے. حضرت نے فرمایا یہ ان کا حق ہے. کیوں؟ اب وہ ایک شوہر بیوی نے نخرا دکھایا تو اس نے کہا یہ نخرا کس بات کا؟ تو اس نے کہا, اس نے کہا کہ جب تم نے کھولا میرا ناڑا تو اٹھاؤ میرا نخرا. یہ میرے مرشد نے فرمایا. تو نخرا بھی اٹھانا پڑے گا جناب. تو اس لیے امراۃ الصالحہ نیک بیوی یہ دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے. اور وہ کیا کہ ہماری نیکی میں تعاون کرے اور اسی طرح سے نیک عفیفہ ہو, پاک دامن ہو, اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. اور اس زمانے میں تو اس لیے میرے بت شیخ نے یہ بھی فرمایا, فرمایا بیوی نیک ہو, اگر زبان کی کچھ ہو تو اس کو تحمل و برداشت کرو, کیونکہ اس زمانے میں حالات اب پتہ یہ چلتے ہیں کہ اس زمانے میں عفیفہ اور پاک دامن بیوی کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. حالات بتاتے ہیں. تو دو ہو گئی. نمبر تین, الاولاد الابرار, نیک اولاد. اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ ہمیں شادی کا تو کوئی شوق نہیں تھا لیکن ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ میں ابا بن جاؤں, اس لیے ان کے شوق میں ہم نے شادی کر لی. میاں سو تو نہیں رہا. تو نیک اولاد, اور نیک اولاد کیا کہ جو ہماری ایسا نہ ہو کہ باپ کیا تبلیغ میں حج عمرہ شیخ کے پاس یا حج کر رہا ہے وہاں طواف کر رہا ہے, لڑکا جو ہے وہ اور گلیوں لیلا کی گلی کے طواف کر رہا ہے. اس کے اندر یہ بات بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ اپنی اولاد کو جہاں حافظ عالم بنائے وہاں ان کے تقوی کا بھی اہتمام کریں اور ان کو دین سکھانے کا اہتمام کریں, اللہ والوں کے پاس ان کو لے کر جائیں تاکہ وہ تقوی بھی سیکھے. کیونکہ اگر اولاد نے تقوی نہیں سیکھا تو میرے دوستو نتیجہ یہ ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ حافظ اور عالم بن کر بھی گناہوں میں مبتلا رہے گی. جیسے عجیب ہے, اولاد حافظ بنی اس کو کمپیوٹر دلا دیا, انٹرنیٹ بھی لگا دیا, اب وہ جناب جو ہے حافظ صاحب ہر وقت جو ہے وہ سدے صاحب کی اختلاف تلاش چلیے دوسرے فلمیں اور تصویریں کو دیکھنے میں مشغول ہے. لہذا ایک نوجوان نے بالکل تازہ خط دیا, کیا کہ جی میں نے یہ آتا ہوں حافظ قرآن لیکن اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرنا. کیوں؟ میں پوچھا ہوا کیوں, وجہ بتاؤ. کیا؟ بس وہ کمپیوٹر, کمپیوٹر پر بیٹھے دیکھ کر پاگل بنے, بس اس پاگل پنے کے نتیجے کے اندر یہ حرکت کی. اب حافظ حافظ قرآن تصور کریں, اور اتنے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث جو کہ حرام ہے. اس لیے اولاد کی تربیت اس کی کرنا, نیک اولاد, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارے اولاد سے ایک جی بڑا اچھا بچہ ہے ہمارا, جی پیسے لا کر دیتا, یہ نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بار بار فرمائی, فرمایا کہ تم اولاد کو فن سکھاؤ, دنیا کا علم بھی پڑھاؤ, منع نہیں ہے, لیکن تقوی ضرور سکھاؤ. کیونکہ تقوی جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَنْ يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. لہذا یہ متقی کے لیے, اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اولاد کو تقوی سکھانے کا زیادہ اہتمام کرو, کیونکہ تم اس کو فرما بردار بناؤ گے تو فرما بردار کو اللہ تعالیٰ خود رزق عطا فرمائیں گے. اور اگر اولاد نافرمان ہوئی, مان لو تم نے اس کے لیے سات پشتوں کے لیے مال چھوڑا, تو وہ سات پشتوں کا مال ایک دو برس میں ختم کر ڈالے گا. کیوں؟ نیکی نہ ہونے کی وجہ سے. تو تین ہوگی نا, الاولاد الابرار. نمبر چار, العلم والعبادہ. یہ حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے تو اس کو علم کی نعمت عطا فرماتا ہے, کیونکہ علم ہے تو عمل قبول ہے, اور اگر علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست. لہذا علم کی نعمت, کیونکہ علم معلوم ہوگا تو علم جب ہوگا تبھی تو عبادت کر سکے گا, کیونکہ عبادت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی. عبادت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی, ورنہ یہی ہوگا ساری عبادت یہ ہوگی دیگے چڑھا دو, ساری عبادت ہوگی جو نیاز کر لو اور کالا بکرا کرو, بس سارے سب جو بری بلا ٹل جائے گی. اب گناہ میں مبتلا ہے, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, زکات نہیں ہے, بس بکرے ڈالے جاؤ پیر صاحب کو چڑھاوے چڑھائے جاؤ. کیوں؟ علم کی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہ عبادت نہیں ہے. کہ جی گیارہویں کر لو, جی بڑے پیر صاحب کو بس خوش کر لو, کپڑا چڑھا دو, بہت دعا قبر پر چلے گئے وہاں جا کر سجدہ کر لیا پیر صاحب کو وہ پیر دبا دیا نذرانہ دے دیا بس ہماری جنت پکی. کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے جس چیز کو عبادت سمجھ رہا ہے در حقیقت وہ عبادت نہیں. جب علم ہوگا تو پھر ہمارا علم ہوگی نعمت ہوگی تو پھر ہمارا نکاح بھی عبادت بن جائے گا. آج کل شادی بھی عبادت نہیں ہے جبکہ در حقیقت نکاح بھی عبادت بن سکتا ہے. کیسے؟ سنت کے موافق مسجد میں نکاح کرے اور ولیمہ کرے, بس یہ ہے شادی اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور لڑکیوں کا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے, لیکن آج نکاح پڑھانے والے, اب دیکھیں نا نکاح پڑھانے والے بھی کسی کو نہیں کہتے کہ مسجد میں نکاح کراؤ, کیونکہ نکاح تو مسجد میں کرنا سنت ہے. لہذا سنت کیا پتہ, یہ علم سے چلے گا, اور جب علم سے چلے گا پھر اس سنت پر عمل کرے گا پھر در حقیقت وہ عبادت بنے گی. ورنہ نماز ہے, اب دیکھیے نماز کا کیا حال ہے کہ کوئی رکو کیسے, رکو سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے, ترک واجب ہے, سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھتے. لہذا ہماری عبادت کب قبول ہوگی؟ کب قبول ہوگی؟ جب علم ہوگا, علم کے مطابق عبادت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اہل علم والے عبادت, جس کو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرمائے پھر اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے, در حقیقت اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ملتی ہے. تو چوتھی تفسیر ہو گئی. پانچویں جو ہے, پانچویں المال الصالح, حلال مال, پاک مال, یہ بھی دنیا کی نعمت ہے کہ حلال روزگار کا ملنا. زیادہ حلال روزگار ہے تو اس سے پھر عبادت میں لذت اولاد میں ایک ہوتی ہے. اور پھر حلال مال کی ایک علامت اور بھی ہے کہ وہ مال حلال مال ہو, حلال کاموں میں خرچ ہو, کیونکہ مال صالح ہوگا اور عمل غیر صالح میں, جیسے مسجد مدرسے کو تو دیا 100-200 روپیہ, اور شادی پر ناچنے گانے والی بلائی تو لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے, پھر نوٹ الگ نچا رہے, تو پتہ یہ چلا کہ حلال کام, کیونکہ کام بالکل حلال ہے, اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اس لیے مال صالح, یہ حلال اور پاک مال, چاہے وہ میرے مرشد فرماتے ہیں, حضرت کا جملہ ہے کہ حلال کی چٹنی روٹی, حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے, حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. اور دنیا کی بھلائیوں میں سے جو ایک چیز ہے مال صالح, اور الصحت والکفایا, صحت ہو یہ بھی ایک نعمت ہے, کیونکہ صحت ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا, ورنہ عبادت دنیا تو کام کیا ہے, عبادت تو کیا دنیا کے کام میں بھی دل نہیں لگتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبوط فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں ہیں, ایک ہے صحت اور دوسری فراغت. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو صحت ہوتی ہے, صحت تو اچھی ہے لیکن رزق حلال, رزق کمانے میں ایسے مصروف ہے, فراغت نہیں ہے, دین نہیں سیکھ سکتے, عبادت نہیں کر سکتے, ایسی مصروفیت ہوتی ہے. اور بعضوں کو فراغت ہے کہ جی فراغت ہے, مال کمانے کی فکر نہیں ہے, لیکن صحتی جواب نہیں, صحت جواب دے جاتی ہے. جیسے بڈھا ہو گیا, اولاد تو مال کما رہی ہے, مال مل بھی رہا ہے, مال کے پاس بہت ہے لیکن عبادت نہیں ہے, کہ جی حج کو نہیں جا سکتا, اور جی عبادت کے لیے جا سکتا, بزرگوں کے پاس نہیں جا سکتا, مسجد کو نہیں جا سکتا, محتاج بنا ہوا ہے. اور بعضوں کو تو یہ, جس کو یہ دونوں نعمتیں نہ ملے وہ تو سمجھو بس, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بس اس کو تو پناہ مانگنی چاہیے کہ جس کو نہ صحت ہو نہ فراغت ہو, یعنی بیمار بھی ہے اور اوپر سے رزق کمانے کی فرصت بھی فرصت نہیں ہے. اور وہ شخص پر بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور فراغت بھی عطا فرمائے, جس کو اللہ تعالیٰ صحت دیجیے. دادا اسی لیے باتیں ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو فراغت دیتے ہیں, اس فراغت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پھر اس پر کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے. اب وہ جو فراغت کا وقت تھا, جو دین سیکھنے میں اور دین کے کام میں لگا سکتا تھا, اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پتا چلا صحت چھین لی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ صحت کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے, اور فراغت بھی ہو, دونوں نعمتیں جب جمع ہو جائے پھر یہ نور علی نور ہے. پھر اگر یہ آدمی دین نہ سیکھے, اور اسی طرح سے وہ مالدار, کتنے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت دیے کہ اپنا وقت کو فارغ کر کے دین سیکھنے میں لگا سکتے ہیں, وہ تھوڑی سی طرح ان کو کرنا پڑے گا, لیکن بس نہیں گھسے ہوئے دکان پہ فارغ بیٹھے ہوئے, تو مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا رسک باندھا ہوا ہے کہ مزے سے رسک چل جائے, لیکن پھر بھی وہ اپنا وقت دین میں نہیں لگاتے. فرمایا یہ بڑی محرومی کی بات ہے, کیونکہ فرماتے ہیں کہ بس 30 سال, حضرت خاقانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, بس 30 سال, یہ محقق شد بخاقانی 30 سال کے بعد یہ خاقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ بات کھلی کہ یکدم با خدا بدن, یکدم با خدا بدن بہ از ملک سلیمانی, کہ ایک لمحہ با خدا رہنا اللہ کی یاد میں گزارنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے. ہو گیا نا. اور اس کے بعد الثناء الخلق, دنیا کی بھلائی میں ایک نعمت کیا ہے؟ ثناء الخلق, مخلوق میں تعریف ہو جانا. اس سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب کوئی عمل کیا, جی لوگ تعریف کرو, ہو جی ہمارا عمل ضائع ہو گیا. فرمایا کہ تعریف کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتا, ہاں اگر تم تعریف چاہو تب عمل ضائع ہوتا ہے. تم نے ناکام اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے کہ تعریف ہو رہی ہے. فرمایا یہ تو ربنا آتینا فی الدنیا کی تفسیر ہے ثناء الخلق, اور اس کی یہ تفسیر بیان فرمانے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ثناء الخلق, مخلوق میں تعریف ہونا یہ نعمت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ, کہ مجھے میری نظر میں چھوٹا, مخلوق کی نظر میں بڑا دکھا. زیادہ تعریف ہے, بڑا ہے تبھی تو تعریف کر رہے نا, تو یہ بھی ایک نعمت ہے ثناء الخلق. اور دنیا کی بھلائیوں میں سے الفہم فی الدین, دین کی سمجھ. اس لیے اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بھی خیرن یفقیہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ خیر کے ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. علم دین نہیں فرمایا یہاں پر, فقہ دین, کیونکہ علم اور چیز ہے, دین کی سمجھ اور چیز ہے. اس کو میرے مرشد یوں سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پستول رکھنا اور ہے اور پستول کا چلانا اور ہے, فرق ہے دونوں. لہٰذا ایک ہے علم دین اور ایک ہے فقہ دین, ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے دین کی سمجھ ہونا, دونوں میں فرق ہے. علم تو ہے لیکن علم کا استعمال نہیں جانتے, ہر جگہ مسا ٹھوک مارا ٹھوک مارا بس ٹھوک مارا. لہٰذا ہر چیز ہے. لہٰذا حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے کہا, جاؤ حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھے شہوت بہت ہوتی. ابھی حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا تھا, ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حدیث شریف میں آپ روزے رکھے شہوت ٹوٹتی ہے اس سے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے لیکن شہوت اس سے بھی نہیں ٹوٹی. اب وہ خاموش, حکیم الامت دیکھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا آپ جواب دو اس کا, اس سے فرمایا آپ جواب دو نہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے, اس کو بھی کافر بناؤ گے. کیونکہ حدیث شریف پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے شہوت ٹوٹتی ہے اور تم کہہ رہے ہو شہوت نہیں ٹوٹتی, جواب دو اب اس کا ورنہ یہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ انکار حدیث اس پر لازم آتا ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے شہوت ٹوٹ رہی ہے اور وہ کہہ رہے شہوت نہیں ٹوٹ رہی. اب وہ جو خاموش, پہلے تو حضرت نے ان کے کان کھینچے. فرمایا کہ جب سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو آپ کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کیڑا, جب سوال مجھ سے پوچھا تو آپ کو کیا تھا. جیسے طالب علم ابھی 2 درجے پڑھتا نہیں ہے, بس وہ علم کے پوچھے مقام پر, یہ مولوی صاحب سے پوچھو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اور مسئلے بتانے شروع کر دیتے, 2 درجے پڑھ کر 2-4 درجے پڑھ کر, یا ایک چلا لگا لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ مولوی بن بیٹھے. مولویوں کو بھی کہتے ہیں, میں نے خود یہ تماشا دیکھا, ایک صاحب کچھ بات پوچھنے لگے مولوی صاحب سے, میں بھی کھڑا ہوتا, انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا تم کو بولنا, چپ کرو تم کون ہوتے بولنے والے, اور پوچھا جس سجاروں سے تم اپنی زبان بند رکھو. وہ مولوی تو بےچارا بول نہیں سکتا تھا, وہ امام تھا, یہ خود میرے سامنے کی بات. تو اس لیے دین کی سمجھ یہ بڑی نعمت ہے. سدا ہر علم, ہر عالم کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں ہر عالم کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو. دین کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے. حکیم الامت نے پہلے تو اس کی کھجائی تھی کہ تم بولے کیوں, یہ بے ادبی ہے, جب مجھ سے پوچھا تھا تو میرا ذمہ جواب تھا, تم نے کیوں بولا بیچ میں. کہ آداب مجلس نہیں جانتے, خاموش رہنا چاہیے. ایسے شیخ کی مجلس ہو یا جو امیر مجلس ہو وہاں بھی نہیں بولنا چاہیے, چاہے دوسرا بھی عالم موجود ہو جو جب کسی اور عالم کی مجلس میں جائے تو اس کی مجلس میں اس کو بھی نہیں بولنا چاہیے, وہ خاموش رہے. ہاں اگر وہ فرمائش کرے کہ جناب آپ کو بات سنائیے تو بے شک بولے. یہ ادب ہے، وہ خاموش رہے. تو پھر حضرت نے فرمایا، فرمایا کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصیام. اب حضرت حکیم الامت کی تقریر ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ لزوم کے لیے آتا ہے، اور لزوم کو کثرت مستلزم ہے، لہذا تم روزے کثرت سے رکھو. تم نے دو تین روزے رکھے ہوں گے اور دو تین روزے سے شہوت ٹوٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی. میرے مرشد نے یہ تقریر کی، فرمایا فرمایا جیسے رمضان شریف شروع شروع آتا ہے تو شہوت ٹوٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی. لہٰذا آج دس روزے کے بعد جو ہے وہ فوجی اور سلوٹ مارتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیٹ کا نظام جو خراب ہوتا ہے نا، وہ اصل میں درستگی کی طرف آتا ہے. جب پیٹ کا نظام، میدے کا نظام درست ہوتا ہے تو پھر فوجی جو ہے نا پریڈ شروع کرتا ہے اپنی. لیکن حضرت نے فرمایا کہ 20 بعد کو 10-15 میں ڈہ جاتے ہیں، لیکن 20 روزے کے بعد آخری اشر میں تو بڑے بڑے ڈہ جاتے ہیں. لہذا پھر ہو جائے وہ پھر شہوت ٹوٹتی ہے. لہذا اس لیے حکیم الامت فرمایا کہ حکیم الامت کی بات ہے کثرت سے روزے رکھو، یعنی اتنے روزے رکھو کہ جب تمہاری شہوت ٹوٹ جائے. کیونکہ ہر شہوت ایک کلی مشکک ہے، اور کلی وہ چیز ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. تو کسی کی شہوت 2 روزے سے ٹوٹے گی، کسی کی 5 سے ٹوٹے گی، کسی کی 10 سے ٹوٹے گی، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جس کی 15-20 سے ٹوٹے گی. تو ہر ایک شہوت ایک کلی ہے، مشکک ہے، تشکیک ہے اس کے اندر. ہر ایک کی شہوت الگ ہے، ہر ایک کی قوت الگ ہے. سمجھے نا دادا؟ وہ جو قوت الگ ہے، جب اس کی قوت الگ ہے تو جیسی اس کی قوت ہے ویسے اس کا علاج کیا جائے گا. دادا جب اس کی قوت زیادہ ہے تو روزے بھی وہ کثرت سے رکھے. دادا کثرت سے روزے یعنی وہ اس کی قوت پر ہے. یہ جو ہے ایک قاعدہ کہ جتنا رکھو کہ تمہاری شہوت ٹوٹ جائے. تو دین کی سمجھ آئیے، ہو گیا نا فکو فی الدین. اور فرمایا پتہ نہیں کتنی 7-8 تو ہو گئی. بہرحال اور النصر علی الاعداء، دشمن کے مقابلے میں مدد ملتی ہے، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے. النصر علی الاعداء حکیم الامت کا واقعہ ہے کہ حضرت کو ایک زمانہ تھا کہ حضرت کے دشمن بہت تھے، اور وہ دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نے پاکستان بنانے کا جو فتویٰ دیا تھا نا کہ بھائی پاکستان ہونا چاہیے، حضرت کا ذوق تھا. تو اس پر جو مخالفین تھے وہ حضرت کے دشمن بن گئے تھے، یہاں تک کہ قتل کی سازشیں اور کوششیں بھی ہوئی. تو ایک مرتبہ حضرت تہجد کا وقت تھا، تو حضرت نے کہا کہ چلو میں خانقاہ جا کر پڑھتا ہوں تہجد. جانے لگے تو دل میں گھبراہٹ ہوئی بہت شدید، اور گھبراہٹ یہ تھی کہ پتا تھا کہ جی حضرت کو بتایا بھی تھا کہ حضرت آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ سب. تو پھر اب گھبراہٹ ہوئی کہ جی دشمن ہے، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے دشمن نہ ہو، دشمن ہو، اور دشمن موجود تھے. اب ہوا کیا؟ اب فرماتے میرے مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، دعا مانگی کہ اللہ میں کیا کروں، آپ میرے لیے فرمائیے، آپ میرے دل میں ڈال دیجیے. ہم تم بھی بس آگاہیں ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. حکیم الامت فرماتے کہ میرے دل میں یہ آواز آئی، تم جاؤ ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے. بس حضرت اللہ کا نام لے کر چل پڑے. اب گئے تو وہاں دشمن راستے میں مل گیا، اس نے روک لیا ننگی تلوار ہاتھ میں حضرت کو مارنے کے لیے. حضرت سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو وہ کانپنے لگا، اتنا کانپا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کی، اور وہ بھاگا. حضرت بس اپنے خان کا تشریف لے گئے. اب وہ جو تھا اس کو بخار چڑھ گیا. اس کو کہا ظالم تجھے کس کام کے لیے بھیجا، کیا کیا تو نے؟ کہا بس میں کیا بتاؤں کہ بس ان کو دیکھتے ہی مجھ پر ایسا روب تاری ہوا کہ بس میں ڈر کے مارے کامنے لگا، جہاں تک کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ تلوار بھی گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے دشمن پیدا کرتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ دشمن کا پیدا کرنا یہ اس کے جائے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو مقصد دشمن کیا کہ نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عقیدت کے توازن قائم رکھنا، اور دوسری بات یہ کہ درجات کے اندر ترقی پیدا کرنا مقصود ہے. ورنہ اگر دشمن کا مقصد یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ یعصمک من النار، کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے اس کو دنیا میں یہ نعمت ملتی ہے، النصر علی الاعداء، دشمنوں پر اس کے مقابلے میں اس کی مدد کی جاتی ہے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. رب ہے کافی میری حفاظت کو، لا چاہے برا اگر دشمن، اگر دشمن نہیں کچھ کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. تو نہ ہوگی نا، اور رہی بات کہ دشمن کو وار کا موقع مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، لا کچھ کر لے، جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار پر بھی مصیبت آتی ہے اور نافرمان پر بھی مصیبت آتی ہے. اب یہی مصیبت تو ایک ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت نافرما بردار کو بھی ملی اور اس کو بھی؟ فرمائے کہ ایک مصیبت تو برائے ترقی درجات ہوتی ہے اور یہ مصیبت برائے مصیبت ہے، فرق کیسے پتہ چلے؟ فرمایا کہ فرق اس طرح پتا چلے گا کہ جس فرما بردار پر اگر مصیبت آئے گی تو اس کے اطمینان اور چین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس کی زبان پر شکوا نہیں ہوگا، وہ گھبرائے گا نہیں. اور جب نافرمان پر مصیبت آتی ہے تو شکوا بھی ہوگا، گھبرائے گا بھی، پریشان ہو جائے گا. تو فرمایا یہ علامت ہے کہ یہ مصیبت برائے مصیبت ہے، اور اس کو کل اطمینان اور مطمئن رہنا، کیونکہ آنسو بہانا، تکلیف کا اظہار کرنا، لیکن دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ علامت ہے کہ مصیبت برائے مصیبت نہیں ہے، بلکہ مصیبت برائے محو ذنوب یا رفع درجات کے لیے ہو گیا نا. اور تصویر جو تفسیر ہے وہ آخری، وہ صحبت الصالحین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ والوں کی صحبت عطا فرماتے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتے ہیں اس کو اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ آنا جانا شروع کرتے ہیں. بس یہی آنا جانا، یہ آنا اس کے لیے صلح آنا بن جاتا ہے. اس لیے حکیم الامت تو فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت وہ چیز ہے کہ یہ اگر تذکیر مل جائے تو باقی نو خود مل جائیں گے. اس لیے فرماتے کیا ہے کہ صاحب ہدایہ کا بھی ایک اصول تھا، وہ یہ کہ جب دوسروں کے دلائل دے کر اپنا قول آخر میں، جو ان کا راجع قول ہے وہ آخر میں نقل کرتے تھے. لہذا فرمایا کہ اللہ مالوسی صحبت الصالحین کو سب سے آخر میں لے کر آئے، کیونکہ یہ وہ محتم بشان مضمون ہے. فرماتے کہ جس کو صحبت اہل اللہ مل جائے گی پھر باقی تمام نعمتیں اس کو خود بخود مل جائیں گی. یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ نیک بیوی اور صحت عافیت کفایت، شرط یہ ہے کہ اس کا اللہ والا بننے کا ارادہ بھی ہو، اخلاص ہو، اور وہ اس کے لیے جتن اور کوشش اور محنت بھی کرے، شیخ کی صحبت کا اہتمام بھی ہو، اس صحبت و صالحین کا اہتمام بھی ہو، پھر اس کے بعد ہمارے کہ یہ تمام نعمتیں اس کو مل جائیں گی. لیکن اگر کسی نے شیخ کی ناقدری کی تو میرے مرشد نے فرمایا شیخ کی ناقدری کا ایک وبال یوں بھی ہوتا ہے، وہ وبال یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا دیتا ہے. ٹوپی ہوگی، کرتا ہوگا، سب کچھ ہوگا، نے نماز تہجد بھی پڑھ لے گا، لیکن فرمایا کہ وہ جو شیخ کا جو درد دل ہے وہ نہیں مل سکتا. وہ نیک بن جائے گا، صحبت ہے وہ اس صحبت سے نیک بن جائے گا، لیکن وہ جو نیکی کے اندر وہ جو کمال ہے، جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہو چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہو چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. چمن میں ایک رشک چمن ہے. فرمایا اسی طرح سے اللہ والے جو صاحب درد دل ہوتے ہیں وہ اللہ والوں میں بھی ممتاز نظر آتے ہیں، علماء میں بھی کچھ علماء ممتاز نظر آتے ہیں. علماء تو سب ہیں، لیکن علماء میں علماء کا ممتاز نظر آنا، اللہ والوں میں اللہ والوں کا ممتاز نظر آنا، دادا ایک طبقہ چلا آ رہا ہے، ایک طبقہ چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر آج تک، کہ صحابہ کے تمام صحابی ہیں لیکن ممتاز صحابہ نظر آتے ہیں، کہ جی یہ صحابہ ہے سب، یا جن کو وہ کمال و فیض، کمال فیض نبوت ملا، جن کو فیض نبوت کا کمال جن کو ملا وہ صحابہ ہے، وہ تشکیل کے صحابیت کے اندر بھی. اسی طرح سے محدث جو ہیں وہ محدث میں ممتاز نظر آئیں گے. محدث تو تمام ہے, فقہا تمام ہے, لیکن فقہا میں ممتاز نظر آنے والے الگ ہوتے ہیں. مفتی ہوتے ہیں لیکن مفتی میں ممتاز نظر آنے والے الگ ہوتے ہیں. دین کا کام کرنے والے, تبلیغ ہو, جہاد ہو, تزکیہ ہو, سب ممتاز نظر آنے والے کچھ الگ ہوتے ہیں. جب ہر زمانے کے اندر والی اللہ کا ایک طبقہ چلا رہا ہے جو ہمیشہ سے ممتاز رہا, اور یہ آخر تک قیامت تک یہ بات چلے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر, یہ میری نہیں غیروں کی بھی بات ہے, کہ ان زمانے کے اندر اولیاء اللہ کے اندر ہمارے شیخ ممتاز نظر آتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں, لالا اس کی دلیل سیانت المسلمین کا جلسہ. سیانت المسلمین کا جلسہ وہ اثر کے بعد کی وہ مجلس جو حکیم الامت کے خلافا کے لیے خاص تھی, وہ اس کے بعد حضرت والا کو ملی, بلکہ خلافا کی موجودگی کے اندر ملی. لالا میں آپ کو ایک بات اور راز کی بتاتا ہوں, حکیم الامت کے خلافا نے بھی میرے شیخ سے اصلاحی تعلق کیا. جی ایسے خلافا بھی ہیں جو حضرت والا سے اصلاحی تعلق کیا, اور حضرت پھولپوری کی زندگی میں حکیم الامت کے خلافا جو حضرت پھولپوری سے اور بڑے بڑے علماء کا جو تعلق تھا, حضرت ہی ان کے خطوط کے جوابات دیتے تھے. یہ حضرت پھولپوری کے پاس آتے تھے, حضرت پھولپوری دیتے تھے جواب, دو حضرت جواب دیا کرتے تھے. لادے کے پیاز ہے حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب جو شیخ ہیں, وہ شیخ حضرت والا بھی تھوڑی دیر بیان فرما کر کہیں ہوتا فرماتے, اب حکیم اختر, مولانا حکیم محمد اختر صاحب آپ کو بریانی کھلائیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کی. فرمایا پھر بیان کرو, حضرت بھی خاموش اور بیان کرو نا. شیخ کیا جب حضرت والا کی حاضری ہوتی, پچاس پچاس دن رہتے, حضرت اثر کی مجلس جو حضرت کی وہ میرے شیخ کا ہی بیان ہوتا تھا. حضرت ہر تو خاموش, بالکل شیخ خاموش اور مرید کی گفتگو ہو رہی. حالانکہ وہ زمانہ کہ حضرت والا ہر دو خود بیان فرماتے تھے, لیکن کیا کہ جی حضرت بیان کے لیے مجلس لگتی تھی اہتمام سے. تو یہ کیا, یہ ایک امتیازی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں, اور ہر زمانے میں یہ ممتاز امتیاز نظر آتا ہے والی اللہ کا طبقہ. اس لیے فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ نیک تو بن جائے گا, نیک تو بن جائے گا, لیکن ایک تو اس کی نیکی لازمہ رہے گی, متعدی نہیں ہو سکے گی وہ, لیکن وہ جو نیکی کے اندر جو جس کو کہتے ہیں نا درد دل, یہ اللہ والوں کی ایک امتیازی چیز ہے. یہ چیز نہیں مل سکے گی شیخ کی صحبت سے. اس کو شیخ کی صحبت اٹھا رہے گا کیوں, کیونکہ اس نے ایک ضابطے کا تعلق رکھا. جی مجلس چلو آئے جائیں گے, جی جمعہ اتوار کی ملاقات یہ کافی ہے, چلو جی فلاں وقت ملاقات کر لیے جی کافی ہے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ جو خاص چیز ہے وہ نہیں پا سکے گا. ہاں نیک بن جائے گا, ترقی بھی ہو جائے گی, دینی ترقی بھی ہو جائے گی, نیک کام میں بھی اخلاق بھی درست ہو جائیں گے, اخلاق میں بھی تزکیہ مان لو ہو جائے گا اس کا, لیکن فرمایا کہ وہ جو چیز ہے نا, وہ جو موتی جس کو کہتے ہیں, جو اس اللہ والے کی امتیازی چیز ہے, وہ چیز نہیں پا سکے گا اس کے لیے. اس لیے فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا, تو حضرت فرماتے کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں دو دو تین دن لگانے, آپ ان کو ہنسوا کر اور بڑی ان کے ساتھ محبت اکرام کا معاملہ ہے, اور بڑا ان کو سرانگوں پر بٹھایا جاتا ہے, اور حضرت ہم کو تو ہر وقت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے, لوٹا سے کیوں رکھا, نالائق یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. تو حضرت فرماتے میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑے مرضے میں, حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پہ جی اس کیفیت آئی, اور فرمایا مزے میں کون ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. فرمایا یہ کیا خاک مزے میں ہے, یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ مزے میں کون ہے. لہٰذا وہ چیز جو ہے وہ نظر آ گئی کہ پتہ چلا وہ مراقبہ کرنے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں, اور حضرت والا ہردوئی حضرت والا میرے شیخ دامت برکات نے ایک بات اور فرمائی. حضرت ایک دن رونے لگے اور روتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ جو لوگ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے, اپنے شیخ کی قدر نہیں کرتے, فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے حضرت پھولپوری سے جن کا تعلق تھا, حضرت پھولپوری سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, ایسے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے میری جوتیاں اٹھائی. کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کیوں, ناقدری کی وجہ سے. اب حضرت پھولپوری کی مجلس سب ہے لیکن ناقدری کہ جی ہم کہاں چلے جائیں گے کر لیں گے, فرمایا یہ وہ لوگ جن کو میری جوتی اٹھانی پڑی, حالانکہ اللہ اکابرین موجود ہے, لیکن حضرت نے روتے میں فرمایا داد اساغرین کی جوتی اٹھانی پڑی. اس لیے فرمایا کہ جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے پھر ان کو مجبوراً چھوٹوں کے سامنے جھکنا پڑتا. اس لیے حکیم الامت تھانوی دیکھیے چلا تھانے بھون میں, لیکن حضرت کے قرب و جوار والوں کے بارے میں کیا, یہ اس بٹھے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے جو تم اتنی دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں. تو جب حضرت کا انتقال ہوا تب ان کو پتا چلا کہ کیا نعمت ہمارے پاس موجود ہے. حضرت کے قرب و جوار میں ایک خلیفہ نہیں, سوائے جلال آباد کے ماں مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جلال آباد تھانہ بھون سے بس قریب ترین جگہ ہے جہاں کے خلیفہ موجود. ورنہ قرب و جوار والوں نے کہا یہ کیا لوگ اتنی دور سے اس بھٹے کے پاس لینے کے لیے آتے ہیں. یہ تو جب انسان صحبت میں بیٹھتا ہے چاہے علم بھی ہو اس کے علم اور اس کا مدرسہ چلانا سڑکوں پر ہے, لیکن واللہ کسی درد بھرے دل کے پاس بیٹھ کر دیں گے تب پتا چلے گا یار اس کی بات کچھ اور ہے, اس کا اثر کچھ اور ہے, کیوں صحبت کی بات کچھ اور ہے. اس نے جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت اٹھائی آپ ان صحابہ کو ممتاز پائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جتنی صحبت اٹھائی کسی صحابی نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی. 20 برس قبل نبوت اور 23 برس بعد نبوت, کتنی 43 برس کی صحبت ہے, کیونکہ 18 برس کے حضرت ابو بکر صدیق 20 برس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کا آغاز, 20 برس کی صحبت یہ, کیونکہ 40 برس میں نبوت, 63 میں جو مشہور روایت کے مطابق انتقال وصال فرمایا, تو 23 برس جو ہے بعد نبوت کے بعد, تو کتنا ہوا 43 برس ایسی صحبت کسی کی ہے. اور پھر ہجرت کا جب حکم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ میں ہجرت کرتا ہوں, آپ نے روکا فرمایا نہیں تمہیں اجازت نہیں جانے. یہ تو بعد میں یہ کھلا, یہ شرف ملنا تھا کہ یہ شرف ملنا تھا کیا لا تحزن ان اللہ معنا کا شرف ملنا تھا کہ غار کے اندر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھے غار سور کے اندر, تو اس وقت جو ہے وہ کفار قریب آ گئے تو آپ گھبرائے, تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ. اس لیے حضرت ابو بکر نے یہی حوالہ دیا تھا کہ اگر تم لوگ جہاد پر نہیں جاتے مانعین زکات اور فلاں فلاں کے ساتھ تو ابو بکر اکیلا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا ان اللہ معنا, یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت اس آیت کے مثال دو شخصیات کی, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, اب صدیق ہے جس کے لیے آیت ہے, تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ معنا اللہ اکبر, جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ عامہ ہی نہیں, وہ معکم اینما کنتم کی تو معیت عامہ ہے, لیکن ان اللہ معنا کی تو معیت خاصہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی ماہیت خاصہ ہو وہ کسی سے ڈرنے کا نہیں ہے. فرمایا یہ چیز صحبت الصالحین سے ملتی ہے. یہ ایک دل پر ایک حلاوت ایمانی کا, کیونکہ اللہ والی محبت سے حلاوت ایمانی کا ایک دل پر لیپ لگ جاتا ہے جو واٹر پروف کی طرح سے ہوتا ہے, کیمیکل ایسے ہوتے ہیں نا واٹر پروف کر دیتے ہیں, تو اسی طرح سے دل پر ایک صحبت سے حلاوت ایمانی کا ایک مٹیریل واٹر پروف, غم پروف اور گناہ پروف کا لگ جاتا ہے, تقویٰ کا یہ وہ لیپ لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے غم آئیں گے وہ دل کے باہر ہوں گے, گناہ کے تقاضے ہوں گے وہ دل کے باہر رہیں گے, لیکن انشاءاللہ اس سے مغلوب ہو کر یہ شخص ایسی کوئی نالائقی کی حرکت نہیں کرے گا اور اخلاقی بلندی قائم کرنے کے دل کو توڑ دے گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا. پھر اس کی خوشبو, واللہ یہ جہاں جائے گا اس کی خوشبو پتا چلے گی, اور خوشبو کے لیے تقریر کی ضرورت نہیں, خاموشی سے بھی پتا چلے گا. اس کے معاملات, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہر چیز سے پتا چلے گا یہ شخص کسی چیز کا حامل ہے, کوئی چیز اس کے پاس خاص ضرور موجود ہے. اور یہ چیز ملتی ہے صحبت الصالحین, لیکن صحبت الصالحین میرے شیخ فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقہ ہو, حسن رفاقت پیدا کرے, اس رفاقت کے اندر حسن ڈالے. ایسا نہ ہو کہ شیخ کو تلاش کرنا پڑے, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ صحابہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے مرید تلاش کرے. اب شیخ اس زمانے میں, آج کل اصل میں زمانہ الٹا آ گیا, پہلے جو ہے شیخ مریدوں کو مرید شیخ کی خوش نہیں کرتے, آج کل شیخ کو مریدوں کو خوش رکھنا ضروری ہے. حضرت آپ تشریف لائیں گے, آپ کی بہت دنوں سے زیارت نصیب نہیں. اللہ تعالیٰ جو یہ ہے 10 تفاصیل, 4 تفسیریں افلاخت حسنہ کی بھی ہے اور 2 تفسیریں وقین عذاب النار کی بھی ہے. چلو اس کو پھر ہمارے دوست ہیں, اصل میں یہ مضمون چل رہا تھا جیسے رمضان شریف میں ایک ایک تفسیر, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے پھر ایک ایک بات کو ذرا تفصیل سے اس کے اندر کوئی مال او معاڑے جو ہوتے ہیں وہ سب بیان ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک جب تفسیر کی تو بیچ میں کئی باتیں چھوڑ دی کہ وہ ہے, لیکن میں نے کہا کہ یہ ہمارے علماء یہ کروڑ پکا کے ہیں اور یہ ڈیرا غازی خان کے ہیں, ابھی ہم انہیں کیا کہتے ہیں نا, تو یہ پھر ان کو ساتھ ہی دبا کے لے آئے. یہ ہمارے پیر بھائی ہمارے شیخ کے کلیبہ بھی ہیں, تو ڈی جی خان میں, تو پھر ساتھ ہی بغل میں دبا کے لے آئے جلدی سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تو ڈیرا غازی خان کے ہمارے میزبان ہیں, تو میں نے کہا کہ چلو یہ مضمون ہے، حالانکہ میرا آج جو ہے وہ بہت ساری تفاصیل کئی دن میں چھلانگ مار کے آگے بھاگ گیا، ورنہ تین تفسیر اب تک ہوئی تھی، تو آج خاص چھلانگ مار کے مزید پوری کر دی. اور ایک ایک اس سے بتانے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا یاد بھی رہ جاتا ہے، تھوڑا یاد بھی رہ جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میاں ڈائری رکھا کرو، لکھ لیا کرو، یہ باتیں پھر نہیں ملیں گی. کیونکہ جو چیز ایک مرتبہ، میرے حضرت نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ بادل آتے ہیں وہ برس جاتے ہیں، پھر فرمایا میں لاکھ اس کو سوچوں بیان نہیں کر سکتا. اور واللہ وہ جملے ہوتے ہیں، وہ جملے بتاتے ہیں کہ یار یہ جملہ جو ہے وہ ذہن کی کاوش نہیں. اس لیے حضرت کا ایک جملہ ہے، اب کل میں ایک ڈائری پرانی نکلی اس کو دیکھا، حضرت کا ایک جملہ نظر آیا، وہ فرمایا کہ قوت باقی فراوانی برائے تعمیر آہ یزدانی، قوت باقی فراوانی، قوت باقی فراوانی یعنی شہوت کا غلبہ ہونا. فرمائیے اس لیے کیوں؟ برائے تعمیر آہ یزدانی، کیونکہ اب وہ شہوت کو روکے گا آہ نکلے گی. فرمایا جتنا وہ آہ کو روکے گا اتنا اللہ کی زیادہ قریب جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ اب جملہ حضرت کا ہے کہ قوت باقی فراوانی برائے تعمیر آہ یزدانی، یہ حضرت کا جملہ ہے. اب یہ جملہ دیکھیے کیسا ہے، اسی طرح حضرت کے وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے، تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ بیعینی الفاظ کو لکھ لوں، قید العلم بالکتابہ، اس کو لکھ لوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو لکھنا تھا وہ، حالانکہ ڈائریاں نہیں دیکھتا، موقع نہیں ملتا مجھے، سچ بتاتا ہوں. کبھی کبھی وہ کل ایک چیز دیکھ رہا تھا تو وہ ڈائری کھولی، کوئی ایک چیز تلاش کر رہا تھا میں، ایک مضمون، تو وہ ڈائری کھولی تو اس مضمون پہ نظر پڑ گئی. تو یہ پڑھی تو اتنا مزہ آنے لگا، تو میں نے کہا واہ یہ تو بڑے عجیب، کئی بہت ساری باتیں تھیں اس میں ایک عجیب عجیب. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت اور تعلق نصیب فرمائے. یا اللہ تمہاری جانوں کو نصیب، یا اللہ اپنے کرم سے یہ تمام دس کی دس تفاصیل کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، یہ تمام دس بلائی ہماری جانوں کو نصیب فرمائے. یا اللہ گو کہ ہم اس بات کے مستحق نہیں ہیں، ہم تو اس بات کے مستحق ہیں کہ یا اللہ آپ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ بس ہم آپ سے آپ کی بھیک مانگتے ہیں، یا معافی کی، معافی کی بھیک عطا فرما، مغفرت و رحمت کی بھیک عطا فرما، محبت و معرفت کی بھیک عطا فرما، ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت کاملہ عطا فرما، ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چھڑکا دیجیے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کرے، حسینوں کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، وزارت مال و دولت اور یا اللہ تعالیٰ تعریف اور منصب کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح سورج نکلتا ہے تو ستارے کل معدوم ہو جاتے ہیں، یا اللہ اپنے کل اپنے قرب کا سورج ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمارے غلاظت گندے اخلاق اور یا اللہ تعالیٰ خواہشات کے بت، نافرمانی کے بتوں کو یا اللہ تعالیٰ پاش پاش فرما دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کل جاہل کو ذاک الباب بھی فرما کر بتوں کو نکالا کعبہ شریف میں، یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے شیخ کی صحبت کی نعمت عطا فرمائیے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کی برکت سے یا اللہ جو دلوں کے بت ہیں، یا اللہ ان بتوں کو نکال دیجیے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دیجیے، تجلیات اور انوارات کا مرکز ہمارے قلوب کو فرما دیجیے، اپنے دین کی خدمت کی شرف قبولیت کے ساتھ، عافیت اور راحت کے ساتھ توفیق عطا فرما دیجیے. کہ اللہ دین کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے.